بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، ما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. گزشتہ مرتبہ ہماری بات علامات قیامت کے سلسلے میں جنگ صفین کے متعلق چل رہی تھی، بلکہ جنگ صفین کا واقعہ، اس کا خلاصہ میں نے بتا دیا تھا، اگرچہ جیسے میں نے بتایا تھا شاید کہ واقعہ تو بہت مفصل ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے، بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، بلکہ تاریخ لکھنے والے بھی بہت سے مورخین ہوئے ہیں جنہوں نے اس جگہ پر بڑی غلطیاں کی ہیں. اصولی طور پر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ جماعت ہے جسے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ تعالی نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا. تو صحابہ جن کو اللہ نے توفیق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اسلام قبول کیا، اسلام کی حالت میں آپ کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ صحابہ کی تعریف میں، صحابی کی تعریف میں اختلاف ملتا ہے کہ کس کو کہیں گے. کیا ایک مرتبہ حالت ایمان میں دیکھ لیا اس کو صحابی کہیں گے؟ ہاں، راجح قول یہی ہے کہ اس کو صحابی کہیں گے. لیکن پھر صحابہ میں بھی الگ الگ مقام ہیں. وہ صحابہ جنہوں نے صحابیت کا مقام پانے کا ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، آپ کی خدمت کی، آپ کی دعائیں لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعائیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، یعنی کہ بس ایک نظر دیکھ لی، حج کے موقع پر تھا، ایک نظر دیکھ لی اور چلے گئے. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریب کے لوگوں میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. ہاں، اسلام قبول کرنے میں دیر ہوئی تھی، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھا تھا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، جن کے بارے میں ہم پہلے کئی بار تذکرہ کر چکے ہیں، ان کی شخصیت جنہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر جب بنایا تھا، وہاں والوں کی شکایات کی بنیاد پر ہٹا لیا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام کا گورنر بنایا تھا، اور پورا عرصہ وہ گورنر پر باقی رہے عمر رضی اللہ عنہ کی حیات میں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی تھی، وہ نظر رکھتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے، کون کتنا صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پر نظر کرم ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کا جن پر اعتماد ہو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن پر نظر عنایت ہو اور ان کو شام کا گورنر رکھا گیا ہو، ظاہر ہے کہ یہ بڑے معتمد انسان ہیں، بڑے معتمد انسان ہیں. ہمارے بڑے، بڑوں کے بڑے، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم، جن پر امت کا اجماع ہے، جن کی ولایت پر، جن کی بزرگی پر ان کو اعتماد تھا، تو ہم کون ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس اتنی بات ہمارے لیے، جو لوگ صحابہ کو مانتے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم جو صحابہ کو مانتے ہیں ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اعتماد تھے. پھر تاریخ میں جو بھی لکھا ہو وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے بیچارے ادھر ادھر کی سب باتیں لکھ دیتے ہیں، اور تاریخ میں خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شیعوں نے بہت کچھ اضافہ کیا ہے. بہت سی باتیں وہ ہیں جو غلط ہیں، جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بنائی گئی ہیں اور ان کے خلاف گڑی گئی ہیں. تو بہرحال تاریخ میں جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا ان پر ہے، پھر ہم کون ہیں؟ جب ہمارے اکابر اور اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، بلکہ ہمارے یعنی بزرگوں کے بزرگ اور صحابہ کرام اور تابعین نے ان پر اعتماد کیا، تو ہم کون ہیں؟ ہاں، ان کے بعد جو سلسلہ چلا وہ الگ بات ہے، یزید بن معاویہ، کیا غلطیاں ہوئیں نہیں ہوئیں وہ ایک الگ بات ہے، اس سلسلے میں ہم نہیں جاتے، لیکن بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. یہ جو صفین کا واقعہ پیش آیا، اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ ان کا صرف یہی مطالبہ تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ دیکھو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں رشتہ دار ہوں، قصاص کا مطالبہ کرنا میرا حق ہے. تو یہ اصل بنیاد تھی، اور شریعت کے ایک حکم کو قائم کرنے ہی کے لیے دوسرے صحابہ اور بزرگوں سے مشورہ کر کے ہی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے. ہم اس کو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، حالات سے واقف تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا صحیح ہے، کیا کیا ہونا چاہیے اس موقع پر. ان حالات کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تھے، لیکن وہ بھی ایک شریعت کے ایک حکم کو قائم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں رائے دینے کے لیے آگے بڑھے تھے. لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ حضرت علی کے مقابلے میں میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، یہ کبھی بھی نہیں. بہرحال ہمارا دل دونوں طرف سے صاف ہونے چاہیے. جنگ صفین کا جب واقعہ پیش آیا، اب آگے اگلا عنوان ہے خوارج. خوارج میں چونکہ کتاب، یہ کتاب ہے، اس کی ترتیب سے چل رہا ہوں، مجھے موقع نہیں ملا کہ باقاعدہ، ویسے بھی ٹائپ کرنا ذرا مجھے یعنی اس میں ذرا پسند بھی نہیں ہے، یعنی کوئی انشاءاللہ ٹائپ والا مل جائے گا تو ان سے میں اپنے لحاظ سے ایک فہرست انہی کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک فہرست انشاءاللہ تیار کر لیں گے. لیکن بہرحال ابھی فی الحال تو ہم اسی فہرست کے لحاظ سے چلتے ہیں. اس میں بعض عنوان وہ ہیں جو آگے پیچھے ہیں، میں جس ترتیب سے یعنی چلنا چاہ رہا تھا کہ جو ترتیب، جو زمانے کے لحاظ سے جو ترتیب ہے، اس کے لحاظ سے کم از کم کچھ عنوانات قائم ہو جاتے ہیں، پھر اگر ہو جائے گا تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. فی الحال اسی جو ہمارے سامنے فہرست ہے اس کے لحاظ سے چلتے ہیں. اب جب یہ خوارج کا ظہور و عنوان ہے، اب جب حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے مابین صفین مقام پر جنگ ہوئی، اور جنگ میں بہت بڑی تعداد تھی، اور بڑی تعداد دونوں طرف مسلمان صلحاء، بزرگ، اولیاء اللہ، دونوں حق قائم کرنے کے لیے، اجتہادی غلطی تھی جو بھی تھی، بہرحال جب ایک دن جنگ ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کثرت سے ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے طرف سے انتقال کرنے والے بھی شہید ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے انتقال کرنے والے بھی شہید ہیں، اور قیامت کے دن یہ لوگ شہداء شمار ہوں گے، پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہوگا. بڑی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حساب پھر میرا اور معاویہ کا ہوگا کہ ہم میں کون صحیح کون غلط. بہرحال وہ اجتہادی غلطی ان کی ہے یا ان کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر اجتہادی غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے. جیسے عام اصول تو یہی ہے کہ جب اجتہادی غلطی کسی سے ہوتی ہے تو ظاہر ہے اپنے اجتہاد، اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو قربان کر رہا ہے شخص، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے، حق قائم کرنے کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا مواخذہ تو نہیں ہوگا. بہرحال جب یہ ہوا، بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے دی گئی کہ اس طرح اگر جنگ چلتی رہی تو ہمارے ہی لوگ بہت کثرت سے انتقال کر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. تو اس لیے اب اس موقع پر باتیں بھی درمیان میں یاد آتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ میں اس واقعے کو چھوڑ دوں، اس لیے کہ بہت واقعہ مفصل ہے، درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں. بہرحال شہید ہونے والوں میں بڑے بڑے حضرات تھے، ان میں ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بڑی عمر کے تھے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ. ان کی جب شہادت ہوئی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جانب جو ہے وہاں کے لوگ ہل گئے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ بڑے صحابی ہیں، معمر صحابی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ عمار کے بارے میں کہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ. کتنے سال پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایسی جماعت ان کو قتل کرے گی جو لفظی ترجمے کے اعتبار سے میں کہوں باغی، جو امیر حق، جو برحق حاکم ہوگا اس کے خلاف نکلنے والی، باغی کہتے ہیں جو حکومت وقت کے خلاف نکلنے والی جماعت، باغی. تو باغی جماعت یا حق کے مقابلے میں نکلنے والی جماعت اس کو قتل کرے گی. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے افراد تھے. تو جب انہوں نے قتل کیا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تختلوا الفئة الباغیہ، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے قتل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باغی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کئی سال پہلے، لیکن بہرحال جو بھی اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں بات آئی، اس کی وجہ سے مجمع ذرا منتشر تو ہو گیا تھا. خیر، اس کے بعد رائے یہ ہوئی کہ ہم جنگ بند کر دیتے ہیں اور ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں. مصالحت میں یہ طے ہوگا کہ اچھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک شخص ہوگا، یہ آپس میں مشاورت کریں گے اور کوئی معاملہ طے کریں گے، جس کو تحکیم کہا جاتا ہے. ہم فیصلہ کرا لیتے ہیں، کسی کو حکم مقرر کر دیتے ہیں. مفصل واقعہ ہے، اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا. جب یہ بات پیش آئی، تحکیم کا واقعہ پیش آیا کہ اچھا جنگ بند کر دی جائے اور ایک یہاں سے حکم، ایک وہاں سے حکم، اور آپس میں یہ لوگ مشاورت کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے تاکہ جنگ نہ ہو. جب یہ بات پیش آئی، جنگ رک گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا دونوں اپنے اپنی مقامات پر، دونوں اپنی 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 جگہ، اپنے اپنے مقامات پر لوٹ جائیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی فوج کو لے کر چلے گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے. یہ جب واقعہ پیش آیا تو اس میں کوئی نیا فرقہ درمیان سے اٹھ پڑا، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دی تھی، اور یہ تھے خوارج. یعنی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل تھے، لیکن انہوں نے پھر یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا جو تاریخ میں بہت مشہور ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے. ان الحکم الا للہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. یعنی آپ نے اپنی طرف سے کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے آگے کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کسی کی طرف سے کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے آگے کر دیا، حکم ہم کسی اور کو بنا رہے ہیں، حالانکہ حکم اور فیصلہ کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، قرآن میں ہے ان الحکم الا للہ. کہاں کی بات کہاں جوڑ دی، یہ ہم لوگوں والی باتیں کہ مسئلہ کچھ ہے، دلیل کہیں اور کی جوڑ دیتے ہیں. یہی بات ان الحکم الا للہ، اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو کلام ہے وہ بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ فرمایا، اور بہت مشہور کلام ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلاموں میں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بها الباطل. یہ ایسا کلمہ ہے، یہ ایسی بات ہے جو ہے تو بالکل حق، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے، بات تو بالکل سچی ہے، حق ہے، لیکن اس سے مقصد باطل ہے. یہ اس کی تو اگر ہم مثالوں میں جائیں تو آج کا دن ہمارا اسی میں چلا جائے گا، کلمۃ حق ارید بها الباطل. بات صحیح ہے لیکن اس سے جو جس پر استدلال کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. مثلا میں اس کی ایک دو مثالیں دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ کہتے ہیں گیارہویں شریف کہاں سے ثابت ہے، گیارہویں شریف کہاں سے ثابت ہے، دلیل میں کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، حدیث بھی نہیں، ضعیف بھی حدیث نہیں، قرآن کی آیت. کیسے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے دیکھے تھے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن نے بیان کیا گیا، 11ویں شریف ثابت ہو گئی. اس کو کہیں گے کلمۃ حق ارید بها الباطل. بات تو صحیح ہے کہ 11 کا نمبر قرآن میں ہے، لیکن اس سے جو استدلال کیا گیا 11ویں شریف ثابت کرنے کا وہ غلط ہے. بہت سی مثالیں ہیں، قرآن سے لوگ استدلال کرتے ہیں، حدیث سے لوگ استدلال کرتے ہیں. بہرحال قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس سے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، پڑھنا تو دور کی بات، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. اس کو کہیں گے کہ ہاں قرآن کے یہ قرآن کی یہ آیت تو ہے، لیکن ادھوری آیت لے کر جب استدلال کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. قرآن میں آگے آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھا کرو. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، تو اس وقت حکم یہ آیا تھا کہ اچھا شراب جب کسی نے پی لی ہو، پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک، اگر شراب پی لی ہو، نشے کی حالت میں ہو، تو اس وقت نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ نماز میں پتہ نہیں کیا پڑھو گے، غلطی ہو جائے گی۔ تو قرآن نے کہا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ کوئی کہہ دے کہ اچھا قرآن نے کہا لا تقرب الصلاۃ، نماز ہی نہ پڑھو۔ بہرحال تو یہ خوارج، انہوں نے یہ کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، یہ آپ لوگوں نے غلط کیا جو کچھ بھی کیا۔ اور یہ اس کے بعد ان کے مستقل ایک جماعت بن گئی، اور حرورہ مقام پر انہوں نے جا کر اپنا ایک مرکز بنا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا رہا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا، باقاعدہ بحث ہوئی، بہت سے لوگ مان گئے اور دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب آ گئے، بہت سے لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر رہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ بھی کافر، حضرت علی بھی کافر، دونوں طرف سے انہوں نے کفر کا حکم لگایا، اور آخر خیر پھر جنگ ہوئی ان کے خلاف، اور اس کی تفصیلات کتب سیاہ ستہ میں آتی ہیں۔ جب جنگ ہوئی تھی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو، ان میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، اور اس کا ہاتھ ایسا کٹا ہوا ہوگا جیسے بالکل چھوٹا سا بازو کے پاس چھوٹا سا نکلا ہوا حصہ، اور اس پر چھوٹے سے بال ہوں گے جیسے بلی کے مونچھ کے بال ہوتے ہیں۔ دیکھو ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے اس میں۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی ساری علامتیں آپ بتا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ میں دیکھو کہیں تلاش کرو، نہیں ملا۔ دوبارہ تلاش کیا، نہیں ملا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے گئے، مقتولین ایک جگہ پڑے ہوئے تھے، اور جب ہٹایا دیکھا وہاں اندر سے وہ نکلا، فرمایا صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ایسا ایک شخص ہوگا، اور ان لوگوں کا، اس کی جماعت کو قتل کرنے والے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی تھیں، میں تم لوگوں کو وہ باتیں نہیں بتاتا، اس لیے کہ اگر وہ بشارتیں میں تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنے چھوڑ دو گے۔ یہ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دے دی تھی۔ بہرحال یہ ایک عنوان طویل ہو جائے گا۔ یہ تھے خوارج جن کا ظہور ہوا تھا۔ ان کے مستقل یعنی عام اہل سنت والجماعت سے ان کے عقائد مختلف ہیں، اور ان کے یہاں ابھی تک بھی ہماری کتابوں میں ان کے کچھ مسائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر لے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو بہرحال یہ ان کے عقائد عام اہل سنت والجماعت سے بہت مختلف تھے۔ روایتوں میں ان کا، کئی حدیثوں میں خوارج کا ذکر کیا گیا، ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اگلے عنوان پہ ہم چلتے ہیں، جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا۔ یہ ایسی علامت ہے جو پہلے وجود میں آ چکی اور آتی رہی ہے، آئندہ بھی آئے گی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں ہے، لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایسے جھوٹے دجال جو تقریباً 30 ہوں گے نہ آ جائیں جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، مجھ پر نبوت کی انتہا کر دی گئی ہے، نبوت کے سلسلے کی مہر لگا دی گئی ہے، آئندہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن تقریباً 30 ہیں ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے جو مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے، جس میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے ایسے آئیں گے، جو وہی جیسے پچھلی روایت میں آیا کہ 30 جھوٹے ہوں گے جن میں اخیری جو ہوگا وہ دجال ہوگا۔ تو پہلے والے بھی گویا دجال ہی کا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اخیری جو ہوگا وہ اصل دجال، جس کا روایتوں میں ذکر ملتا ہے، اور علامات قیامت کے اخیر میں پھر دجال کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آ جائے گا۔ اب یہ تو خیر حدیث ہو گئی۔ تو قیامت سے پہلے ایسے لوگوں کا آنا جو تقریباً 30 ہوں گے، اور ہر ایک یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ان میں ایک وہ ہوگا جو دجال ہوگا، اور دجال نبوت سے بڑھ کر پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آ کر اس کو قتل کریں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی بہت تفصیلات ایک طرف ہیں بھی اور بہت تفصیلات میں جانا بھی نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہر عنوان پہ اگر ہم جائیں گے تو بہت مفصل بحث ہو جائے گی, لیکن بعض ضروری باتیں اس سلسلے میں بھی ذہن میں رہنی چاہیے. پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کا آخری دور ہے, یمن میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کو الاسود العنسی کہا جاتا تھا, اور نبوت کا دعویٰ کیا, بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت کو مان لیا اور اس کو نبی ماننے لگے. یمن کے کافی بڑے علاقے پر اس کی حکومت قائم ہو گئی. خیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخیری مرض چل رہا تھا اسی زمانے میں اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا, اس کا فتنہ دب گیا. یہ تو سلسلہ خیر وہیں ختم ہو گیا. یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال یعنی 13-14 مہینے تک اس کا سلسلہ رہا تھا, اور تقریباً ایک سال کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا گیا اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک اور شخص تھا جس کا نام طلیحہ بن خویلد الاسدی, اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, عجیب اللہ تعالیٰ کا حلم ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی, مسلمان ہو گیا اور اچھا مسلمان ہوا. ایک اور شخص بہت مشہور مسیلمہ الکذاب, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا, لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی میں بھی نبی, والعیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے اور خط لکھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, مجھے بھی اللہ نے نبی بنایا, تو اس لیے ہم ایسا کر لیں کہ آپ جتنا اللہ نے آپ کو جو زمین دی ہے, جو حکومت دی ہے, آدھا آپ اپنے لیے اور آدھا میرے لیے مقرر کر دیجئے, آدھا مجھے دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ایسے شخص کو کیا جواب دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھوایا کہ لکھ دو کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء, کہ زمین تو اللہ کی ہے, جسے اللہ دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے. یعنی میں کیا ہوں کہ میں تجھے زمین دے دوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر تسلط دیا ہوا ہے. یعنی کوئی حکومت کا جھگڑا تو ہے نہیں, یہاں تو نبوت کا معاملہ ہے. یہ مسیلمہ کذاب کے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے سمجھدار آدمی جن کے پہلے تذکرہ آ چکا ہے, بڑے تیز آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے, سیاست اور بلاغت فصاحت, یعنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھداری دی تھی. یہ مسیلمہ کذاب سے ملے. کہا جاتا ہے کہ یہ مسیلمہ کذاب شروع میں جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا, اب تو یہ کہہ رہا تھا کہ اچھا میں بھی نبی وہ بھی نبی, تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات ہوئی. کہا کہ تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تمہیں وحی آتی ہے, کیا وحی آئی ہے؟ اسے کہا ایک تو سورۃ الفیل مجھ پر نازل ہوئی ہے. کیا سورۃ الفیل؟ سناؤ. جیسے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, اس وقت کی بات ہے. بہرحال تو یہ کہا کہ مجھ پر سورۃ الفیل نازل ہوئی, جیسے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو اسی طرح مجھ پر سورۃ الفیل نازل ہوئی. کون سی, کیا سورۃ الفیل ہے تمہاری؟ اس نے کہا سورۃ الفیل, الفیل ما الفیل ما ادراک ما الفیل خرطومہ طویل. یہ تین چار باتیں کہ گھوڑا, یہ ہاتھی, ہاتھی ایسا بڑا, اتنا ایسا ایسی چیز ہے, اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے, دم اس کی چھوٹی ہوتی ہے. سورت ختم ہو گئی. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے, کہا کہ اچھا اور بھی کچھ نازل ہوا؟ کہا ہاں سورت الضفدع نازل ہوئی ہے. سورۃ الضفدع مینڈک, وہ کیا؟ اس کے بارے میں ایک دو باتیں بتائیں. مینڈک مینڈک تم کیا کرتے ہو, پانی میں جاتے ہو, یہ کرتے ہو, مٹی میں جاتے ہو. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس کو دیکھنے لگے, بڑے سمجھدار اور تیز آدمی ظاہر ہے, فرمانے لگے اللہ کی قسم تو بھی جانتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تو جھوٹا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے، یعنی یہ اللہ کی قسم کہا کر کہا کہ تو بھی یہ جانتا ہے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں کہ مجھے سمجھ آ گئی یہ بات کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ کسی نبی کی بات نہیں تو بچوں کی کہانیاں ہیں. بہرحال یہ مسیلمہ کذاب، اس نے کہا کہ نبوت مجھے دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس نے یہ کہا کہ میں بھی نبی آپ بھی نبی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے کہا نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل تھے اور اس کی نبوت کے قائل نہیں تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے خلاف جنگ کرنے کا ارادہ کیا، فوج تیار کر لی. اور اسی زمانے میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجاح نامی عورت تھی، سجاح بنت الحارث، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو سجاح نے، اس کی بھی بڑی جماعت بن گئی، عجیب بات ہے. بس یہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ باتیں پڑھ کر بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. یہ واقعی جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے آتے ہیں، ان کے واقعات پڑھنے کے بعد، ان کے ماننے والوں کے واقعات پڑھنے کے بعد، تو بار بار یہی آتا ہے کہ یہدی من یشاء و یضل من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. ان کی دلالت، ان کی گمراہی اتنی واضح ہوتی تھی کہ کوئی بھی سمجھ جاتا تھا. لیکن خیر، بڑی بڑی فوجیں ان کے ساتھ تھیں. تو سجاح عورت نکلی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے کہا اچھا دیکھو، اب نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بڑی جماعت اس کے ساتھ بھی ہو گئی، تو اس نے یہ کیا کہ دیکھو پہلے تو ہم مدینہ منورہ جا کر یہ ابوبکر اور عمر اور یہ لوگ ہیں ان کے خلاف جنگ کریں، اس کے بجائے پہلے تو ہم یہ مسیلمہ کذاب جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے خلاف ہی جنگ کر لیتے ہیں. فوج لے کر گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف. اب جب وہاں پہنچے تو مسیلمہ کذاب ڈر گیا کہ بڑی فوج لے کر آ گئی ہے، حالانکہ اس کے پاس مسیلمہ کذاب کے بعد بہت بڑی فوج تھی، بہت بڑی فوج تھی، لیکن آپس میں جنگ کرنے سے وہ ڈر گیا. تو اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا، یہ عجیب واقعہ ہے، یہ عبرت کا واقعہ ہے. اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ اپنی فوج لے کر آئی ہے، ایسا کرو کہ اس سے پیغام بھیجا کسی کے ذریعے سے اس عورت کے پاس، سجاح کے پاس، کہ اس سے یہ کہہ دو کہ ہم آپس میں کچھ مذاکرات تو کر لیں، وہ بھی نبی ہے میں بھی نبی، آپس میں مذاکرہ کر لیں کہ کیا اس پر وحی نازل ہوئی، مجھ پر کیا وحی نازل ہوئی، پھر آپس میں طے کر لیں گے کہ کیا کس معاملہ آگے کس طرح طے کرنا ہے، وحی کے مطابق فیصلہ کریں گے ولیعاذ باللہ. اس نے بڑی چالاکی کی، اس نے کہا ٹھیک ہے. جب وہ تیار ہو گئی مذاکرات کے لیے تو اس نے ایک خیمہ، کہا کہ بہترین، چونکہ جنگ کا معاملہ تھا، ایک خیمہ تیار کروایا، خیمے کو بہت زیادہ سجایا، خوشبوئیں اس پر لگائیں، اور پھر اس کو بلایا، یہ خود وہاں پر گیا. اب مذاکرات کیا ہونے تھے، مذاکرات میں اس نے کہا اچھا، اس نے کہا کہ تم پر وحی نازل ہوتی ہے تو بتاؤ کیا وحی نازل ہوئی، کہا کہ پہلے تم بتاؤ. سجاح نے کہا پہلے تم اپنی وحی بتاؤ. اس نے کچھ ایک دو ادھر ادھر کی باتیں کر دیں، باتیں کیا تھیں، وہ کوئی وحی کی باتیں نہیں، وہ عشقیہ باتیں تھیں، ولیعاذ باللہ شہوت ابھارنے والی باتیں تھیں. اس طرح کی باتیں کیں، کچھ اشعار پڑھ دیے. اس نے کہا چلو بات ٹھیک ہے. معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ ان میں آپس میں، یعنی بجائے اس کے کہ وہ کوئی جنگ کا معاملہ چلتا، آپس میں یا تو یہ کہ ہم مہذب الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آپس میں شادی ہو گئی. شادی ہو گئی. اب اس کے لوگوں نے، سجاح کے لوگوں نے اس سے پوچھا، جو اس کے ماننے والے تھے، مہر کیا ملا جب شادی ہو گئی، تو مہر کیا ملا، جھوٹا نبی اور جھوٹی نبیہ دونوں کے آپس میں غلط تعلقات ہو گئے، جس کو انہوں نے شادی کہہ دیا. اب شادی ہو گئی، کہا کہ مہر کیا ملا، تو اس نے سجاح نے اس سے پوچھا مسلمہ سے، مہر میں کیا دوگے، عام مہر تو میں لیتی نہیں، میں تو بڑی ہوں. تو اس نے کہا ہاں مہر یہ ہے کہ تمہارے مہر یہ ہے کہ تمہاری کچھ نمازیں معاف کرا دیتا ہوں میں، مہر کے طور پر اس کی نمازیں معاف کرا دیں، غالباً عصر کی نماز تھی، عصر کی نماز معاف کرا دی، یہ تمہارا مہر ہے، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے کہ مہر کے طور پر اس کی قوم سے عصر کی نماز معاف کرا دو ولیعاذ باللہ. یہ تھا ان کا معاملہ. پھر بھی دونوں کے ماننے والے رہے. اور پھر ایک مستقل واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی تھی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور اس کے خلاف جب فتح حاصل ہو گئی، یہ ایک مستقل واقعہ ہے، یمامہ کی جنگ جو ہے مستقل واقعہ ہے، اور اس کے بعد قرآن جمع کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا. تو بہرحال جب مسیلمہ کذاب قتل ہو گیا، اس کی فوج ختم ہو گئی، اس کی جماعت ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا، یہ واقعات بڑے عجیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ سجاح مسلمان ہو گئی، یہ سجاح عورت پھر مسلمان ہو گئی، تاریخی بات ہے، اور صحیح طور پر اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، کسی کو بالکل کیچڑ میں سے نکال کے کہاں پاک صاف جگہ پر کھڑا کر دیتے ہیں، کسی کو پاک صاف جگہ سے نکال کر کہاں کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی یہ ہدایت سلب ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور جو غلطی پر ہیں، جو جتنی بھی بڑی گندگی میں ہوں، اب کہ ایک نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، اتنی بڑی فوج لے کر جا رہی ہے، اتنے غلط کام کیے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے کر اسلام کی توفیق دے دیتے ہیں اور جنتی بنا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل عنوان، ایک مفصل ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کون کون ہوئے، اور اس کے علاوہ پھر تابعین کے دور میں مختار بن ابی عبید الثقفی، یہ طائف کے جو قبیلہ تھا ثقیف، اس خاندان سے تھا، اس نے پہلے تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں شامل تھا، آہستہ آہستہ پھر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے بھی تکلیف پہنچائی تھی، ان کے خلاف، اگر میں غلطی نہ کر رہا ہوں، عثمان رضی اللہ نہیں بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں جن لوگوں نے جس طرح بھی حصہ لیا تھا، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ پہلے تو خیر اپنے آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں کہہ کر، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے محبین میں شامل ہو کر، حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے انتقام لیا، اور آہستہ آہستہ معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، پھر وہ قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگ آتے رہے نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا، اور یہ 30 کی تعداد بھی جو بڑے اور مشہور زیادہ ہوئے، جن کی جماعتیں بنی، وہ لوگ مراد ہیں، ورنہ چھوٹے چھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو کثرت سے ہوتے رہے، اور ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ ہمارے قریب کے لوگوں میں جو مشہور ہوا تقریباً 100 سال پہلے، مرزا غلام احمد قادیانی، وہ بھی انہی دجالوں اور کذابوں کی فہرست میں شامل ہے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور آگے جو دجال آنے والا ہے وہ ان کا تکملہ کر دے گا۔ اگلا عنوان ہے، چونکہ یہ ایک مفصل بحث ہے جیسے میں نے بتایا تھا، لیکن بہرحال اس پر ہم روک دیتے ہیں، بس یہ ہمیں پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور کوئی نبوت کا سلسلہ بالکل ختم ہے، قرآن نے بھی کہہ دیا خاتم النبیین، اس کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ جب نبی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آ سکتا، ظاہر ہے، اس لیے کہ رسول کا مقام نبوت سے، رسالت جو ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے، ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رسالت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال اسی لیے قرآن نے خاتم المرسلین نہیں بلکہ خاتم النبیین کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحت فرما دی، لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کو پکڑا گیا، یہ بعد کی دور کی بات ہے، یہ شروع میں جو آئی تھی وہ نہیں، سجاح نہیں، بعد میں ایک اور عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور لوگ آتے رہے، اس سے پوچھا گیا، اس سے کہا گیا، قرآن آپ صاحب نے تو فرمایا لا نبی یا بعدی، اس نے کہا لا نبی یا بعدی کہا ہے نا، مردوں کے منع کیا ہے، عورتوں کا تو منع نہیں کیا، لا نبی یا بعدی تو نہیں کہا، تو اس لیے میرے خلاف تو کوئی روایت تمہارے پاس دلیل ہی نہیں۔ بہرحال اس طرح کے جاہل اور احمق قسم کے لوگ مستقل آتے رہے، اور ان کے لوگ ماننے والے بھی ہوتے رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، ابھی بھی کتابیں موجود ہیں، اس کی کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، صاف صاف واضح ان کا جھوٹ موجود ہے، اس کی کذب موجود ہے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، ان کی وہ بات، وہ جملہ بچپن میں سنا تھا، انگلینڈ میں جب وہ آئے تھے اس وقت سنا تھا، کہا تھا کہ کسی شاعر کا شعر ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، واللہ کے بارے میں ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت کو ظاہر کرتی ہے، उन्होंने फरमाया था मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, वफ़ी कुल्ली शेन, मुझे ऐसा याद पड़ता है, बचपन का वाक़या सुना हुआ है, तो यही था उन्होंने फरमाया कि मैं ये कहता हूँ, वफ़ी कुल्ली शेन लहू आयतुन, ये दज्जाल जो मिर्ज़ा गुल अहमद क़ादियानी है उसके बारे में मैं कहता हूँ कि हर चीज़ में निशानी मौजूद है, वफ़ी कुल्ली शेन लहू आयतुन तदल्लु अला अन्नहु काज़िबुन, कि हर चीज़ में मिर्ज़ा गुल अहमद क़ादियानी के बारे में निशानी मौजूद है कि वो झूठा है। बहरहाल उसका किस बिल्कुल वाज़ है, उससे उसने पहले महदी होने का दावा किया, उसने पहले मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर महदी होने का दावा किया, फिर उसके बाद ईसा होने का दावा किया, अलग अलग दावे उसके बदलते रहे, खुद उसकी बातों में बड़ा तआरुज़ मिलता है। और उससे किसी ने फिर अपना वाक़या पूछा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो यही है, आप उसे कुरान के साफ साफ इनकार तो नहीं कर सकता वो, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो ये कि वो बग़ैर बाप के पैदा होंगे, तो आपके तो वालिदैन मालूम है कि कौन है। उन्होंने फिर अपना पूरा वाक़या ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने बताया कि किस तरह मैं खुद ही मरियम बन गया था, और मुझे मुझसे मैं ही पैदा हुआ था, और फिर मैं ही ईसा हूँ जो मैं मुझे मुझ ही से पैदा हुआ जो कि मैं मरियम था। ये ऐसी बातें हैं कि ज़ाहिर है हर समझदार जिसमें थोड़ी भी अक़ल हो वह समझ सकता है कि ये झूठ है, लेकिन बहरहाल यही है, यहदी मन यशा व युज़िल्लु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, फिर भी इतने झूठ होने के बावजूद इसके मानने वाले कसरत से हैं। हुकूमती सतह पर इनको बड़ी कुव्वत हासिल है और इनको सपोर्ट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए कि इनकी वजह से इस्लाम को लोगों को समझने में धोखा होता है और लोग इस्लाम के बारे में गलत फहमी के शिकार होते हैं। इस्लाम को जहाँ नुकसान पहुँचेगा वहाँ बड़ी बड़ी हुकूमतें ऐसे लोगों का साथ देने के लिए तैयार होती हैं। अब जाहिर है कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, एक होता है गैर मुस्लिम, एक होता है कि किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे हमला हुआ ना, कि यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहना कि आप आखिरी नबी नहीं थे, आपने गलत कहा कि आप आखिरी नबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करार नहीं देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही को यानी गोया कि अब वो मनसूख कर देता है गुलाम अहमद क़ादियानी आकर, और ऐसा शख्स अगर नबी हो सकता है तो लोग ये सोचेंगे अच्छा जब इस तरह के लोग नबी हो सकते हैं तो पहले वाले नबी कैसे होंगे, दूसरे अम्बिया की शान में गोया कि एक तरह से तोहीन है इस तरह के लोगों को नबी मानना। इस वजह से ऐसे लोगों के साथ मामला करना, ऐसा मामला जिसमें ऐसे लोगों को फ़ायदा होता हो, उनकी कंपनीज़ उनकी चीज़ें, इससे मुसलमानों की गैरत का तकाजा है कि ऐसे लोगों को फ़ायदा न पहुँचाएँ। कोई एक अपने आप को काफिर कह दे, अभी भी अगर कोई कादियानी आकर कह दे नहीं हम मुसलमान नहीं, हम कादियानी, हम गैर मुस्लिम कादियानी, ठीक है, झगड़ा बस इस बात का है कि अपने आप को मुसलमान कहकर फिर मुझे गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो, ये गलत है। हाँ अपने आप को कहते हैं जैसे नसराना नसारा अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मुस्लिम तो नहीं कहते, मुस्लिम क्रिश्चियन तो नहीं कहते, तो बस ठीक है, अगर अपने आप को कोई मुसलमान कहता है तो मुसलमान की तारीफ़ यही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, उनके बाद किसी नबी का कायल ना हो, अगर उसके बाद मानते हैं तो ये फिर धोखा और झूठ है। ऐसे धोखेबाजों के साथ, झूठों के साथ हमारा मामला करना, उनको किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाना, बिजनेस में उनका साथ देना, ये कोई चीज़ मुनासिब नहीं है। बहरहाल अगला उन्वान है अमन व खुशहाली की कसरत। ये हालात पहले भी पेश आ चुके, आइंदा भी पेश आएंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये बाद में, अभी कुछ वक्त बाकी है इन हालात को पूरी तरह पेश आने में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तकूमु अस्साअतु हत्ता तऊद अर्दुल अरबी मुरूजन व अनहारा, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब की ज़मीन वहाँ पर चश्मे, नहरें और सरसब्ज़ इलाका हो जाएगा, वहाँ का इलाका, हालांकि सहारा है तो वहाँ का इलाका सरसब्ज़ हो जाएगा, वहाँ नहरें आ जाएंगी, व हत्ता यसीर अर्राकिब बैन अल-इराक व मक्का ला यखाफ इल्ला दलाल अत-तरीक, इराक से मक्का कोई शख्स जाएगा उसको डाकुओं का, चोरों का, किसी का खौफ ना होगा, हाँ बस ये अंदेशा होगा कहीं रास्ता ना भूल जाऊँ, उसके अलावा कोई डर ना होगा। और फिर एक वक्त आएगा, व हत्ता यकथुर अल-हरज, हरज कसरत से हो जाएगा। हरज क्या लफ्ज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह हरज के क्या माना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कत्ल, یہ حدیث ہے، صحیح روایت ہے. بہرحال تو اس روایت میں ایک تو یہ ہے کہ امن ہو جائے گا، جیسے ایک زمانہ تھا کہ سفر کرنے میں اندیشہ رہتا تھا، درمیان میں غیر مسلم قبیلے آتے تھے تو ان کے ساتھ جنگ ہو جائے گی، بلکہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا اور عمرہ کرنا وہ مشکل ہو گیا تھا، آخر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایک وقت آئے گا کہ اطمینان سے سفر ہونے لگیں گے. بعد کے زمانے میں یہ ہو چکا تھا، یہ امن کے جو واقعات ہیں اس میں اضافہ ہوتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، فتوحات کی کثرت ہوئی، چوروں پر اور ڈاکوؤں پر ایک طرح سے قابو پا لیا گیا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت امن عام ہو گیا تھا، لیکن پھر حالات بدلے اور آئندہ دوبارہ پھر حالات پیش آئیں گے امن کے. اور عرب میں ابھی تک یہ اس کی ان علامتوں کا ذکر پھر انشاءاللہ آگے بھی آئے گا کہ عرب میں وہاں پر اب بارشوں کی کثرت، وہاں پر بعض علاقوں میں برف بھی آنے لگا، اور بعض علاقے وہ جو کسی زمانے میں بالکل بنجر ہوا کرتے تھے وہاں کچھ سرسبز علاقے بھی نظر آنے لگے. بہرحال ابھی تک ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آئندہ ہونے والا ہے، وہاں کے علاقے سرسبز ہوں گے، وہاں کے بنجر زمینوں پر اللہ تعالیٰ پیداوار بھی ظاہر فرما دیں گے، اور یہ سب ہونے والا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ روایت کا شروع حصہ جو ہے وہ تو مسلم شریف میں بھی موجود ہے، تو یہ بھی ہونے والا ہے. کچھ اس کے حالات پہلے اب تک ہو چکے، آئندہ بھی ہونے والے ہیں، اور حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تو مکمل طور پر یہ علامتیں پوری ہو جائیں گی. اگلا عنوان ہے حجاز کے علاقے سے ایک بڑی آگ کا ظہور. یہ آگ دو ہیں جن کا عام طور پہ علامت قیامت میں ذکر ملتا ہے، دو ہیں. ایک تو وہ ہے جو بالکل قیامت کے قریب قائم ہوگی، اس کو تو ہم بعد میں پڑھیں گے اس لیے کہ وہ آخر میں آنے والا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی آخر میں کریں گے. یہ حجاز، یہ وہ آگ ہے جو حجاز کے علاقے سے آگ ظاہر ہوگی. یہ ہو چکا ہے، مورخین نے اسے بیان کیا ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہو چکا ہے، حدیث میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الابل ببصرة. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز کے علاقے سے ایک آگ ظاہر نہ ہو جائے جو اتنی روشن ہوگی کہ دمشق، بصرہ دمشق کا علاقہ، یعنی مطلب ہے کہ وہ شام کا علاقہ، تو شام کے علاقے میں وہاں کے اونٹوں کی گردنوں پر اس کی روشنی کے آثار نظر آئیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اور ایسا ہی ہوا. اور اس کی تفصیلات محدثین نے، شراح نے لکھی ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، مورخین جو اس وقت موجود تھے انہوں نے دیکھا اور بتایا کہ یہ بدھ کی رات تھی، جمادی الآخرہ کا مہینہ، 3 تاریخ، 654 ہجری، 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب، یعنی مدینہ منورہ کے بالکل اطراف میں، باہر کے علاقے میں اس کے بالکل قریب آگ ظاہر ہوئی. بہت بڑی آگ تھی، زلزلے آئے، دیواریں ہلنے لگیں، اور یہ آگ چند دنوں تک رہی، اور شروع میں تو بڑھتی رہی لیکن بہرحال جمعہ کے دن پھر یہ آگ ختم ہو گئی تھی. یہ چند دن رہی اور پورا علاقہ، ایک بڑا علاقہ جل گیا تھا، لیکن یہ باہر کا علاقہ تھا، غیر آباد علاقہ، وہاں پر آگ لگی، پہاڑوں وغیرہ کے اور جنگلات میں وہاں کے پتھروں میں یہ آگ ایسی اثر انداز ہوئی کہ پورے علاقے سیاہ، جیسے جلا ہوا کوئلہ ہو، اس طرح ہو گئے تھے. اور اس زمانے میں جو لوگ بصرہ مقام پر رہا کرتے تھے تو انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا، اور مورخین نے لکھا ہوا ایک کتاب ہے علامات قیامت کے بارے میں، ایک مفصل کتاب ہے، الاشاع فی اشراط الساعة. اس پر ہمارے ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی کچھ حواشی اس پر ہیں، اور ابھی قریب میں جدید طباع ہوئی ہے. تو بہرحال اس میں اس کی پوری تفصیل ہے، وہ تو پتہ نہیں وہ ان کے جو مصنف ہے یا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تاریخ پر جو علم دیا ہے، تاریخ کا جو علم دیا ہے، وہ ایک بار علامت بیان کرتے ہیں اور اس کے کئی واقعات نقل کرتے ہیں کہ اس علاقے میں یہ ہوا، فلانے زمانے میں اس علاقے میں یہ ہوا، انہوں نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے. حاصل یہ کہ یہ علامت وجود میں آ چکی، آگ تھی اور آگ ظاہر ہوئی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا، اور دور علاقوں تک اتنی بڑی آگ تھی، اتنی اونچی تھی کہ اس کی روشنی کی چمک دور علاقوں تک جاتی تھی، اور واقعتاً بصرہ مقام میں رہنے والے لوگ انہوں نے کہا کہ رات کے وقت ہمارے اونٹ کی گردن چونکہ اونچی ہوتی ہے تو ان کی گردنوں پر اس آگ کی چمک اور روشنائی ہمیں نظر آئی، اس کی روشنی اور چمک نظر آئی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بالکل اسی طرح وجود میں آ گیا. باقی اس آگ کی تفصیلات ہیں، اتنا کافی ہے کہ یہ علامت وجود میں آ چکی ہے. اگلا عنوان ہے ترکوں سے جنگ. ترکوں سے جنگ یہ وہی ہے جو وجود میں آ چکا ہے بظاہر، یعنی غالب کے اعتبار سے، غالب و گمان کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی علامت مراد ہے جو پہلے وجود میں آ چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آئندہ دوبارہ وجود میں آئے، بعید نہیں آئندہ دوبارہ وجود میں آئے، وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کوئی ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یقیناً تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پہلے وجود میں آ چکی ہے تو معلوم ہے. لیکن اس حدیث میں اسی کا ذکر ہے، آئندہ والی کا ذکر ہے جو آئندہ وجود میں آئے گی، احتمال اس کا بھی ہے. یہ کب ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم جنگ کرو گے ترک لوگوں سے. صغار الاعین، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کی علامت بتا دی کہ کیسے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی. ترک سے مراد آج کل جو ترکیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، یہ آج کل جو ترکیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، اصل ترک منگولین جو ہوا کرتے تھے. تو بہرحال یہ حتیٰ تقاتلوا الترک، صغار الاعین، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرما دی، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ آج کل جو ترکیہ میں لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اس میں مراد ہیں، تو وہ مراد نہیں ہے، وہ اس شکل کے نہیں ہیں جن کے نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یہ جیسے جاپان اور اس قسم کے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں اس طرح کی، یہ پہلے وہاں پر. تو بہرحال صغار الاعین، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، حمر الوجوہ، چہرے سرخی مائل ہوں گے، زلف الانوف، ناک ان کی دبی ہوئی ہوگی، چپٹی ناکیں ہوں گی، کأن وجوہم المجان المطرقہ، اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ڈھال کے اوپر، جیسے چمڑا ہو، چمڑے کی ڈھال ہوتی ہے، جس ڈھال کے اوپر چمڑا لگا دیا گیا ہو، تو کیسی چپٹی جیسی وہ بالکل سیدھی ڈھال ہوتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا کچھ ابھرے ہوئے، جیسے ناک کی جگہ تھوڑی سی آگے ابھری ہوئی ہے. ورنہ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ بیان فرما دیا یہ واضح کرنے کے لیے کہ کہیں آج کل کے لوگ جو ترکیہ میں رہتے ہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ لوگ مراد ہیں، نہیں یہ وہ لوگ مراد نہیں ہیں، پورا نقشہ آپ نے بیان فرما دیا. بہرحال باقی اور بھی ان کے بارے میں علامات بیان کی گئی ہیں، اس لیے میں نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ آج کل کے مراد نہیں بلکہ دوسری قوم مراد ہے. ہو سکتا ہے آئندہ یاجوج ماجوج کا جو ظہور ہو وہ اس شکل کے ہوں، لیکن وہ تو ہوں گے ہی جن کے یاجوج ماجوج کے ساتھ ذکر ملتا ہے. یہ تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا، جس کی تاریخ بڑی طویل ہے، بہرحال تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا اس کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے. تو گویا یہ بھی علامت وجود میں آ چکی ہے، اور یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ 656 کے زمانے کی بات ہے، 656 ہجری کے زمانے کی بات ہے. اور عجیب معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے عام قتل کیا، کتابیں جلا دیں، سمندروں میں ڈال دیا، اور علماء کو قتل کیا، حاکم وقت کو قتل، خلیفہ کو قتل کیا، بہت قتل عام کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، مدارس کو ختم کیا، گویا کہ تمام اسلامی نشانات کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی. اور یعنی وہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان اس کو پڑھے تو پوری طرح ایک مجلس میں اگر تنہا بیٹھ کر پڑھے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ واقعی دلوں کو ہلانے والا واقعہ ہے. خیر پھر وہی اللہ کا نظام، سب کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسلام کی توفیق دے دی، انہی سے پھر اسلام ظاہر ہوا اور انہی سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے۔ نیک لوگوں کے یہاں بدعمل پیدا ہوتے ہیں، بدعمال کے یہاں اور برے لوگوں کے یہاں یا کفار کے یہاں صلحہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہی، اپنی ہدایت اللہ نے جو توفیق دی ہے، کبھی اس پر انسان عجب میں مبتلا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اس کے بعد اگلی روایت، اگلا عنوان ہے کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور۔ یہ بھی پہلے بھی ہوا، ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ظاہر ہوتا رہے گا یہ سلسلہ ظلم کا۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون آخر الزمان رجال معهم سیاط کأذناب البقر یغدون فی سخط اللہ ویروحون فی غضبہ۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کوڑے ہوں گے، کوڑے ایسے جیسے گائے کی اور بیل کی دم ہوا کرتی ہیں، اس کی طرح کوڑے ہوں گے، یعنی لوگوں کو اس سے تکلیف دیں گے، لوگوں کو ماریں گے، ظلم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صبح اور شام کریں گے اللہ کی غضب و ناراضگی میں۔ اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفانی من امتی لم ارہما، دو قسم کے لوگ میری امت کے وہ ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں۔ ان میں ایک قسم وہ بیان کی کہ قوم معہم سیاط کأذناب البقر یضربون بہا الناس، ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی اور بیل کی دم ہوا کرتی ہیں، اس سے لوگوں کو ماریں گے۔ اگلا عنوان ہے قتل و خون ریزی کی کثرت۔ اور یہ تو ظاہر ہے ایک زمانے سے چل رہا ہے سلسلہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو محصور کر دیا گیا تھا، حالانکہ وہ خلیفہ وقت ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت تھی، فوج ان کے ساتھ تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں پوری فوج ان کے ساتھ، انہوں نے بھی درخواست کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم فوج لے کر آ جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں پہلا شخص ہوں جو مسلمانوں میں آپس میں تلوار اٹھانے والا بن جائے، اس لیے کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے لگیں گے تو پھر وہ قیامت تک رکھی نہیں جائے گی، اور وہ شروع کرنے والا میں نہیں بننا چاہتا۔ جو ہوتا ہے ہونے دو، میرے وجہ سے کوئی مسلمانوں میں آپس میں قتل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال پھر جو قتل کا سلسلہ شروع ہوا اور بڑھتا رہا، اب تو ایک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، چونکہ اب انسانیت تو رہی نہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ انسان جب تلوار سے قتل کرتا ہے تو دیکھتا نظر آ رہا ہے، ایک کو قتل کیا، دو کو، دس کو، بیس کو، سو کو، لیکن اب تو نظر بھی نہیں آتا۔ اوپر سے گئے، کسی جگہ پر کوئی بم برسا دیے، میزائل ڈال دیا، پھینک دیا، دور بیٹھے، اور وہاں کے لوگ کتنے مرے، کیا ہوا، کتنے لوگ بلڈنگوں میں کے نیچے دب گئے، کتنے لوگ بھوکے دبے ہوئے گھر میں رہ گئے اور مر گئے، کتنے لوگ اس بم کی وجہ سے اور میزائل کی وجہ سے مرے، کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال کثرت سے قتل، یہ عالمی جنگ جو ورلڈ وار ہوئی تھی، عالمی جنگ پہلی ہوئی، دوسری ہوئی، ان میں ملینوں کی تعداد میں، 15 ملین، دوسری جنگ جو ہوئی تھی اس میں 55 ملین، بہرحال ملینوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ قتل کی کثرت ہوگی، اور وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ برما میں اور شام میں مختلف علاقوں میں لوگ جگہ مرتے جاتے ہیں، اور کسی کو ان کی کوئی قیمت، ان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جانوروں کے مرنے پر پھر بھی شاید افسوس ہوتا ہوگا، انسانوں کا مرنا لوگوں کے لیے اب کوئی اس کی کوئی اہمیت اور قیمت ہی نہیں رہی، اور یعنی مظالم ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، لیکن دنیا خاموش بیٹھی تماشا دیکھتی رہتی ہے۔ یعنی جو خاص طور پہ جن کی آواز کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، حکام وغیرہ، وہ بھی تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ بہرحال قتل کی کثرت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنيا حتى يأتي يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل۔ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت آ جائے کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں قتل کیا، مقتول کو نہیں پتہ ہوگا کہ کیوں مجھے قتل کیا گیا، یعنی کیوں میرے پاس آ رہے ہیں، کیوں مجھے قتل کر رہے ہیں، میں نے کیا کیا، مقتول کو نہیں پتہ، قاتل کو بھی نہیں پتہ، بس دل چاہ رہا ہے آ کر قتل کر دیا، اوپر سے حکم ملا ہے، مجھے بھی نہیں پتہ کیوں قتل کرنے کا حکم ملا ہے، کسی بستی میں بم برسانے کا حکم ملا ہے، میزائل ڈالنے کا حکم ملا ہے، کیوں ملا مجھے نہیں پتہ، بس مجھے تو حکم ملا، میں اس لیے کر رہا ہوں۔ بہرحال اس طرح کے واقعات مختلف روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کچھ علامتیں وجود میں آ بھی چکی ہیں، کچھ علامتیں آئندہ بھی وجود میں آئیں گی۔ اگلا عنوان، دیانت داری کا خاتمہ، یعنی امانت داری دیانت داری لوگوں سے اٹھ جائے گی۔ یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے دور ہی میں دیکھ لیا، اور خود صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے وہ واقعات تھے، وہ حالات تھے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی ادھار معاملہ کر لیتے تھے اور ہمیں اطمینان ہوتا تھا کہ ہمیں یہ امانت اگر اس کو دی ہے یا ادھار معاملہ کیا ہے تو ہمیں امانت داری کے ساتھ پیسے دے دے گا، لیکن فرماتے ہیں اب وہ بھروسہ نہیں رہا۔ تو صحابہ نے اپنے دور میں دیکھ لیا امانت داری میں کمی، اور یہ کمی کا سلسلہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اور اب تو خیانت عام ہو گئی، اب تو خیانت عام ہو گئی، اور امانت داری کا اٹھ جانے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی تھی وہ تو عام وجود میں آ گئی ہے۔ اب تو رشوت، خیانت تو خیر بہت دور کی بات ہو گئی، سود لینا، خیانت کرنا، لوٹ مار، غصب کر لینا، اور یہ اس طرح کی چیزیں تو اتنی عام ہو گئی ہیں کہ یعنی امانت داری کا اس سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کسی اور بات، کوئی باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات میں، اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے جو اعرابی آئے تھے، جنہوں نے پوچھا تھا قیامت کب قائم ہوگی، متى الساعة کا سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، جب امانت ضائع کر دی جائے اور لوگ امانتوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیں، خائن بن جائیں، تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، رسول اللہ کی فیضات و امانت ضائع کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ایک اور بات اس بارے میں فرما دی، فرمایا اذا وسید الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داری نا اہلوں کو دے دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کر لینا۔ یہ پہلے بھی ہو چکا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی اگر ہم دیکھیں، جب صحابہ باقی تھے اس وقت ایسے ایسے لوگ حکومت کے ذمہ دار بنائے گئے جو حکومت کے ذمہ دار بننے کے لائق اور قابل نہیں تھے، اور انہوں نے امانت میں خیانت کی، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا چلتا رہا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے حالات اپنی جگہ پر پھر لانے کی کوشش کی اور لائے تھے، لیکن دوبارہ پھر وہ سلسلہ پرانے طریقے پر چلا گیا، اور اب تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو حکام ہیں وہ ایسے ہیں جن کو واقعتاً حکومت کے یعنی دنیاوی امور اور سیاست کو تو شاید وہ جان لیتے ہوں، لیکن شریعت کے احکام اور شریعت کا اس موقع پر کیا حکم ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، وہ نہ وہ جانتے ہیں اور نہ ان کے پاس ایسے علماء ہوتے ہیں جن سے وہ مشورہ کر کے ان کی رائے پر عمل کریں۔ علماء ہوں گے تو ان سے مشورہ کوئی لے گا نہیں، اس لیے کہ ہماری سیاست پہلے، شریعت بعد میں۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ جب ذمہ داریاں اور حکومت کے معاملات غیر اہل کے سپرد کیے جائیں تو اس وقت اس کا سمجھ لینا کہ اب قیامت قریب ہے، اور یہ تو اب علامت وجود میں آ چکی ہے، ایک زمانے سے وجود میں آ گئی ہے، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ آگے اور بھی اس قسم کی باتیں حکام وغیرہ کے سلسلے میں آگے آتی رہیں گی۔ اگلا عنوان ہے، سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی، سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی، اور یہ بھی ظاہر ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اگلے لوگ، گزر جانے والے لوگ، ہم سے پہلے گزرنے والے لوگ کون سی امتیں تھیں؟ یہود و نصارہ، فارس کے لوگ تھے، تو وہی فارس کے لوگ ہو گئے، اہل فارس ہو گئے، یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، ہم سے دوسری امتیں، امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں تھیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے طریقوں پر تم چلتے رہو گے، بالش جیسے بالش بالش کے ساتھ، اب ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ اگر انگلی انگلی ساتھ ملا لیں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ بالش بالش سے ناپ کر لیں تو بالکل برابر ہوتا ہے. اسی طرح ایک ذرا دوسرا ذرا ہم اپنا ایک ہاتھ انگلیوں کے کناروں سے لے کر کوہنی تک والا جو حصہ ہے یہ ذرا کہلاتا ہے، تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ رکھیں گے تو دونوں بالکل برابر ہوں گے. جس طرح یہ دونوں ہاتھ برابر ہیں، ہتھیلیاں برابر ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل اسی طرح تم سے اگلی جو امتیں گزری ہیں یہود نصارہ وغیرہ، ان کے طریقوں پر پوری پوری اتباع اور ان کے ہر ہر طریقے میں عمل کرنے کی کوشش کرو گے اور کرو گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ اتنا زیادہ کہ حتی لو دخلوا فی جحر ضب لاتبعتموه، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ، گوہ جیسے زمین وغیرہ میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تم وہاں بھی داخل ہو گے. تاکید ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ کون مراد ہیں آپ، یہ من قبلکم سے کون مراد ہیں کہ پہلے لوگوں کی اتباع کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ مراد ہیں. نہیں بلکہ صحابہ نے پوچھا کہ قلنا یا رسول اللہ یہود و نصارہ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ صاحب آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور کون ہیں؟ وہی تو لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کا لباس، ان کا طریقہ، ان کے کھانے پینے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کا ہے، جائز ناجائز کی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کا، کسی کو عذر ہو اس کی بات بھی مختلف ہے، شوق کی بات کر رہا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں اس طریقے کو زیادہ پسند کرتا ہے. معذوری ہے، ظاہر ہے معذوری میں تو انسان بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، کرسی پر نماز پڑھ لیتا ہے، معذوری کی بات الگ ہے، لیکن عام کن طریقوں کو انسان پسند کرتا ہے، میں صرف مثالیں دے رہا ہوں، کوئی مسائل کی بات نہیں کر رہا. تو اب ان کا طریقہ لباس میں ہمیں ان کا طریقہ زیادہ پسند، سلام میں ہمیں ان کا طریقہ اگر زیادہ پسند ہے، یہ سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بس ہاتھ سے اشارہ، یہ غیروں کا جو طریقہ ہے نا، یہ نصارہ وغیرہ میں بڑا اچھا، ولیعاذ باللہ، اچھا طریقہ ہے، دیکھو بس ہاتھ سے اشارہ کر دیا، یہ کیا ایک ایک کو سلام کرنا. بات یہ ہے کہ ہمیں جن کا طریقہ پسند ہے ان کا طریقہ ہم نے سیکھا ہے، اور اسلام کا طریقہ ہم نے سیکھا نہیں. اسلام بھی تو کہتا ہے السلام علیکم کہہ دو، ہر ایک سے ہاتھ ملانے کا کس نے کہا ہے؟ یہ لوگوں کو جب اس طرح کی بات جب سنتے ہیں تو واقعی ظاہر ہے پریشانی ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اسلام کو سیکھا نہیں، اسلام کا طریقہ کیا ہے وہ اس کو معلوم نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو عیسائیوں میں بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ولیعاذ باللہ کہ بس سب کو ہائی کہہ دیتے ہیں دور سے اور گویا سب کا ہو گیا، اور اسلام مسلمانوں میں ایک ایک سے جا کر مسافہ کو، کس نے کہا کہ ایک ایک سے مسافہ کرنا ضروری ہے؟ سلام کر دیا، پورے مجمع کو سلام کرنے کے لیے کافی ہو گیا. بہرحال یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو ہونے ہی والا تھا، اور اس امت کے افراد میں ہونے والا تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہی میں یہ چیز ہوگی کہ ان کے ایک ایک طریقوں کو یہ پسند کریں گے. کسی کو ان کا لباس پسند، کسی کو ان کے چلنا پسند، کسی کو ان کا سلام کا طریقہ پسند، کسی کو ان کے کھانے کا طریقہ پسند، ہر ایک کو اپنے اپنی، یعنی مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں، اور بعض تو ہر زیادہ چیزیں اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں، کئی کئی چیزیں. بہرحال ان کا طریقہ، ان کا رہنے کا انداز، یہ سب چیزیں. ہاں معاملہ ٹھیک ہے، بزنس ٹھیک ہے، جہاں شریعت نے منع نہیں کیا، جہاں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں آتی وہاں ٹھیک ہے، لیکن عام طور و طریق میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں کہ جن کی مذمت بیان کی گئی کہ تم ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے اور ان کی برائی کی گئی. بہرحال اس سے ہمیں سنتوں کو مضبوط پکڑنے کا ایک اہتمام اور اس کی تاکید بھی معلوم ہوتی ہے. یہاں تک آج روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان جو مذمتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس قسم کی برائیوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور جو اچھے طریقے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ طریقے اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سنتوں کو عام کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کرے کہ ہمارا یہ سلسلہ جو ہے، یہ کچھ احادیث پڑھنے کا، سننے کا، یہ دینی باتیں پڑھنے اور کہنے اور سننے کا، اللہ کرے کہ یہ ہم سب کے حق میں قبول ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، ہمارے عمل میں بہتری کا ذریعہ بنے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہم سب کو حاصل ہو جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان اس کے ذریعے سے مہیا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ پوری امت کے ساتھ عافیت کا، امن کا اور خیر کا معاملہ فرمائے، جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما کر شہادت کے درجات ان کو نصیب فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ مزید ان کی حفاظت فرمائے، اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اٹھا کر امن کو عام فرمائے، جو بھی شریر ہیں، جو فتین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے پوری امت کی اور تمام انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔